اس کے بعد ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہم سب کے سرپرست, ہم سب کے شیخ فقیہ عصر مفسر قرآن حضرت شاہ مفتی محمد نوال الرحمن صاحب دام برکاتہم سے کہ حضرت والا اپنے قیمتی خطاب کے ذریعے ہم سب کو ممنون و مشکور فرمائیں.
نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. برادران اسلام اور خواتین اسلام, سیرت مبارکہ کا تذکرہ سننا بھی اور سنانا بھی بہت مبارک عمل ہے, خوشی کی بات ہے. جیسا خود ابھی عصر کے بعد مولانا احمد عبد المجیب صاحب دامت برکاتہم بھی اس پر بہت اچھی روشنی ڈال رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے حضور کی محبت میں تو اضافہ ہوتا ہی ہے, اللہ پاک کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی میں اضافہ ہوتا ہے. نزدیک کے تذکرے سے نزدیکی بڑھتی ہے. جو اللہ کے نزدیک ہے ان کا تذکرہ کرو گے تو آپ کو بھی نزدیکی حاصل ہو جائے گی. سب سے زیادہ, ارے بھائی کوئی تو فوٹو تو نہیں لے رہے دوست؟ وہ سب ایسا کھڑے ہوئے ہیں جیسے فوٹو لے رہے ہوں. کوئی صاحب تصویر نہ لیں, کوئی صاحب ویڈیو نہ بنائیں. اور عورتوں کے اندر بھی بعض مرتبہ یہ شکایت آتی ہے, ان سے بھی درخواست ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی اس کی نہ ہمارے یعنی مدرسے کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے اور مدرسے کی طرف سے اجازت اس لیے نہیں ہے کہ مدرسہ اس کو شریعت میں اجازت نہیں سمجھتی ہے. اس لیے مدرسہ جو ہے نا شریعت میں اجازت نہیں سمجھتا اس کو, اس وجہ سے اجازت نہیں دیتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ پاک کو محبوب ہے کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں. محبوب کا تذکرہ محبوب ہوتا ہے اور ہمارے لیے صرف محبت والی نسبت ہی نہیں ہے, وہ بھی نسبت ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تو بہت سے حقوق والی نسبتیں ہیں, عظمت والی نسبتیں ہیں, اطاعت والی نسبتیں ہیں, اتباع والی نسبتیں ہیں. ان کا تذکرہ تو ہمارے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تذکرہ فرمایا ہے, حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور بہت ہی متواضع تھے, عاجزی طبیعت میں تھی, تواضع تھی, کوئی بڑا پن نہیں تھا, بڑا پن کرتے نہیں تھے, حتیٰ کہ صحابہ سے ممتاز ہو کے چلنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. آپ جا رہے ہوں اور صحابہ ساتھ چل رہے ہوں تو ادب کی وجہ سے جب صحابہ پیچھے ہو جاتے تھے تو آپ رک جاتے اور صحابہ سے کہتے تم ذرا آگے بڑھ جاؤ, پھر بیچ میں ہو کے چلتے ان کے, اتنا آپ کی طبیعت میں عاجزی تھی, تواضع تھی. لیکن آپ نے اپنا تذکرہ کیا اللہ کے حکم سے, چونکہ وہ دعوت تھی, آپ کو دعوت دینا تھا کہ آپ کا تعارف کرایا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ان کا تعارف کروانے کی بھی ذمہ داری تھی کہ انسانیت کو آپ اپنا تعارف کروائیں. اس وجہ سے آپ نے خود اپنا تعارف کروایا, اپنی صفات بیان فرمائیں, اپنی خصوصیات بیان فرمائیں, چونکہ ایک مسلمان کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سند ہیں, خود حضور کے تعارف کے لیے بھی حضور ہی سند ہیں. ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہے, ہم بود کس سے پوچھیں گے, کوئی بھی سوال ہوا تو کس سے پوچھیں گے, حضور سے پوچھیں گے. تو حضور آپ کا کیا, آپ کیسے ہیں, آپ کا تعارف کیا ہے, آپ کے کمالات کیا ہیں, آپ کی خوبیاں کیا ہیں, کس سے پوچھیں گے, آپ حضور سے پوچھنا پڑے گا. اس لیے آپ نے تعارف کرایا اپنا. ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنا اور ایک ہوتا ہے دعوت دینا. دعویٰ اللہ کو پسند نہیں, لیکن دعوت دینے میں اپنا تعارف بعض مرتبہ کرانا پڑتا ہے, وہ ضروری چیز ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے پاس پہنچ کر کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، جو زمین کے خزانے ہیں ان کا مجھے ذمہ دار بنا دے، اس لیے کہ میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور میرے پاس اس کا علم بھی ہے. حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں میں علیم بھی ہوں، لہذا مجھے ٹریزرر بنا دے. خزانے الارض کا تو مطلب یہی بنے گا، پھر وہ پیسے پورے میرے پاس، غلہ پورا میرے پاس جمع کروا دے، انتظام میں کروں گا اس کا. تو یوسف علیہ السلام اپنے تعارف کرا رہے ہیں. ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعارف کرایا ہے بہت جگہوں پر، بہت سی حدیثوں میں. اور خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا جگہ جگہ، کتنی آیتیں ہیں قرآن پاک، اخیر کے سورے پورے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر ہی مشتمل ہیں. والضحا واللیل کا پورا سورہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر ہے. علم یجد کے یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، حضور ہی مخاطب ہیں. علم نشرح کا پورا سورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف پر اور آپ کے تذکرے پر مشتمل ہے. سورہ والتین جو ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر ہی ہے. والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین، وحاذا البلد الامین سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. حضرت قاری طیوسہ رحمۃ اللہ علیہ جو معتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے، 50 سال سے بھی زیادہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے تھے اور متکلم اسلام ان کا لقب تھا، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، بہت عجیب بیان کرتے تھے. ان کی ایک کتاب ہے مقامات مقدسہ، اس کتاب کو، وہ کتاب ان کی اپنی، ان کا بیان نہیں ہے بلکہ ان کی تصنیف ہے وہ، یعنی باضابطہ محنت کر کے لکھی ہے انہوں نے، اور 600 صفحات ہیں اس کے، بڑے بڑے پیج میں. وہ بھی وہ صرف ایک سطر کی تفسیر ہے قرآن پاک کی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو یہ تین و زیتون سے کیا مراد ہے، تور سینین سے کیا مراد ہے، وہذا البلد الامین سے کیا مراد ہے. ایک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کا تذکرہ، ایک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کا تذکرہ، اور ایک جملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا تذکرہ ہے. یہ تینوں پیغمبر ایسے ہوئے ہیں جو صاحب امت کبیرہ ہیں، بڑی بڑی امت والے ہیں، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے، سب سے بڑے. تو سورہ تین جو ہے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر ہے. سورہ علق اس کے بعد ہے، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر ہے. ارائیت الذی ینہی عبدن اذا صلی، عبدن سے کون مراد ہے، حضور ہی مراد ہے. ارائیت ان کان علی الہدی سے کون مراد ہے، حضور ہی مراد ہے. او امر بالتقوی اس سے مراد حضور ہی ہیں، تو وہ بھی حضور کے تذکرے پر ہے. اس سے پہلے قرآن پاک میں وہ الگ ہے باضابطہ. اور ایک سورہ تو پورا حضور کے نام پہ ہے، سورہ محمد، سورہ محمد کے نام سے ایک سورہ پورا ہے، بہت اسرار ہیں اس میں، بہت بھید بیان کیے گئے ہیں. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھید لگے ہوئے ہیں، سیکرٹ لگے ہوئے ہیں. صوفیہ نے لکھا ہے کہ حضرات پیغمبر جو گزرے ہیں، خاص طور پر اول العزم پیغمبر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص رازوں کے نمائندے رہے ہیں. اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنے خاص سیکرٹ ظاہر فرمائے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکرٹ کیسا ہوں گا، اس پر مشتمل ہے سورہ محمد. تو ایک سورہ باضابطہ اس کے اوپر ہے، اور پھر جو حقوق اور آپ کے جو رائٹس ہیں وہ جو بیان کیے گئے ہیں بہت جگہوں پر ہیں. اس کے علاوہ سورہ احزاب میں کتنا بیان کیا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ حجرات پورا اس کے لیے ہے. سورہ حجرات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور مرتبے کو اور عظمت کو ہی بیان کیا گیا ہے. سورہ اعراف میں بیان کیا گیا، مولانا جو آیت پڑھ رہے تھے جہاں سے بیان شروع کیا، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه، سورہ اعراف میں، اعراف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، آپ کے خصوصیات کا بیان ہے، لمبا تعارف ہے آپ کا. وہاں پہ بھرا ہوا ہے قرآن پاک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف پر، آپ کے تذکرے پر. احادیث مبارکہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کا تعارف بہت زیادہ ہے. جس کا جتنا زیادہ تعارف ہوگا اس کی عظمت اور عزت اتنے دل میں آئے گی اور اس پر ایمان اتنا مستحکم اور قوی ہوگا, اور تعارف جو ہوا کرتا ہے وہ کمالات پر اور خصوصیات پر مشتمل ہوتا ہے. تو جتنے زیادہ کمالات ہوں گے اتنی زیادہ محبت بھی ہوگی, محبت بھی اور عظمت بھی اور ایمان بھی. اور جب یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر آدمی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا, تو پھر اطاعت بھی اتباع بھی پھر لازمی ہو جاتی ہے کہ وہ کس کی مانیں گے. ایسی شخصیت کے علاوہ کون سی شخصیت ہے جس کی ماننا ہے, کس کی اتباع کرنا ہے؟ جب یہ ہیں اور آپ ایسے ہیں تو آپ کے علاوہ کس کی اتباع کی جائے گی؟ آپ ہی کی جائے گی, آپ سب سے بڑے ہیں, آپ کی جائے گی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی تعارف کرایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا آپ بھی تعارف کراؤ اپنا. خود حضور نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم, میں سارے اولاد آدم کا سردار ہوں. سارے اولاد آدم, آدم علیہ السلام سے جتنے بچے ہوئے قیامت تک جتنے ہوں گے, اس میں سارے پیغمبر بھی ہیں, سارے صدیقین ہیں, سارے شہدا ہیں, سارے صالحین ہیں, سارے اولیاء اللہ ہیں, سب کا میں سردار ہوں. اور آدم انسان جو ہے وہ ساری مخلوقات میں سردار ہے. انسان جو ہے وہ مسجد ملائکہ ہے, ملائکہ مخلوق کے اندر سب سے بڑی طاقت ہے. ان سے بھی سجدہ کرایا گیا آدم کو, تو آدم تو مسجد ملائکہ ہے. تو آدم ساری مخلوق, انسان جو ہے نا وہ ساری مخلوقات میں سب سے بڑا ہے, اور سارے انسانوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں. یہ جملہ حضور فرما رہے ہیں, انا سید ولد آدم, میں سارے اولاد آدم کا سردار ہوں. حالانکہ دنیا میں آپ آخر میں تشریف لائے, لیکن آپ اپنی نبوت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں. ایک مرتبہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے والاول والآخر والظاہر والباطن کی تفسیر فرماتے ہوئے مجلس میں, یہ تو اصل اللہ پاک کی صفت ہے, الاول والآخر الظاہر والباطن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اولیت اور آخریت اور ظاہریت اور باطنیت کیا ہے وہ بیان فرمایا تھا. بڑا عجیب بیان تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی هو الاول والآخر والظاہر والباطن کی نسبت ہے. آپ اپنی نبوت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں, اپنے ظہور کے اعتبار سے سب سے آخر ہیں, اپنے غلبے کے اعتبار سے ظاہر ہیں, اور اپنے کمالات کے اعتبار سے باطن ہیں. سارے نبیوں کے باطن آپ ہی ہیں. انبیاء کے پاس جو کمالات ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے کمالات کے اثرات ہیں. ہاں چاہے خوبہ ہمادارن تو تنہا داری, آن کے بر تخت سیادت ازل جا داری, آن چاہے خوبہ ہمادارن تو تنہا داری. پیغمبروں کے کمالات آپ میں جمع ہیں, یعنی آپ ہی کے کمالات پیغمبروں کو دیے گئے ہیں, اور آپ میں اس سے ایکسٹرا پھر مزید. ان کے تو کمالات تھے ہی تھے آپ کے پاس, اور آپ میں ایکسٹرا بھی تھے. لیکن آپ سید ولد آدم ہیں, ساری اولاد آدم کے سردار ہیں آپ. انا سید, یہ خود حضور کے الفاظ ہیں. ہم بول رہے ہیں تو ایک محبت میں عقیدت میں بول رہے ہیں, حضور نے اپنا تعارف کرایا, امت کو بتایا کہ تم مجھے پہچانو کہ میں کیا ہوں. جب حضور نے خود اپنا یہ تعارف کرایا تو پھر اسی اعتبار سے اپنا ذہن بھی بنانا ہے. آپ سید ولد آدم, سارے اولاد آدم کے سردار ہیں. چونکہ انسانوں میں سب سے افضل پیغمبر ہوتے ہیں, انسانوں میں سب سے بڑے سب سے افضل پیغمبر ہوتے ہیں. پیغمبر سے بڑا نہیں ہوتا کوئی. بادشاہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں, کچرا ہوتا ہے. پیغمبر کے سامنے بادشاہ کچرا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی حساب ہی نہیں ہے اس کا. بزنس مین اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, پیسے والا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پیغمبر الگ چیز ہے بالکل, اولیاء اللہ سے بھی آگے کی چیز ہے. تو آپ اندازہ فرما لیجیے, اولیاء اللہ سے بھی آگے پیغمبر. پیغمبروں میں پھر آپ سید المرسلین, امام الانبیاء. تو چونکہ وہ سب سے افضل ہوتے ہیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر سارے پیغمبروں کی امامت آپ سے کروائی. بیت المقدس میں سارے جمع ہوئے اور آپ نے امامت فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ آپ پیچھے بیٹھ گئے تھے, جہاں جگہ ملی تھی وہیں بیٹھ گئے تھے. یہ سمجھئے کہ بھائی اب سارے پیغمبر جمع ہیں, یا تو پھر آدم نماز پڑھائیں گے چونکہ وہ سب کے باپ ہیں, یا اور پتہ نہیں اللہ پاک کس سے پڑھوائیں گے. ہو سکتا ہے ابراہیم سے پڑھوائیں کہ وہ ہمارے جد امجد ہیں.
تھوڑی تاخیر ہو گئی, سب لوگ انتظار میں ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے, حضرت سب انتظار آپ کا ہو رہا اصل میں. جب حضور فرمانے, جب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے انتظار میں سارے تھے, میں سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کس کا انتظار ہو رہا ہے اور کون کون آنا باقی ہے. سب سے سب کی امامت آپ نے فرمائی, سارے پیغمبر آپ سردار ہیں, سارے اولاد آدم. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرماتے حاضر تھے, حاضر خدمت تھے, اور موقع ہوا کرتے تھے بعض مرتبہ باتوں کے, تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تذکرہ آپ کی مجلس میں شروع ہو گیا, اللہ نے آپ کو یہ دیا, آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ کی وجہ سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایمان لانے والوں کے ساتھ میں کشتی میں سلامت رہے. نوح کی کشتی جو بچی ہے وہ آپ کی برکت سے بچی ہے, اور حضور متشریف فرما ہے, حضور کے سامنے ہو رہی ہے بات. اور پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں نہیں جلے وہ آپ کی برکت سے نہیں جلے, اور اسماعیل علیہ السلام جو نہیں کٹے وہ آپ کی برکت سے نہیں کٹے, اور موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی بحر قلزم سے وہ آپ کی برکت سے ملی. کئی چیزیں آپ نے ایسی بیان فرمائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی بات کا انکار نہیں فرمایا. اس کو حدیث کہتے ہیں. حدیث کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کی گئی یا کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی, اس کو حدیث کہتے ہیں. قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تقریر کہتے ہیں بات کو ثابت رکھنا. یہ اردو والی تقریر نہیں, وہ عربی والی تقریر ہے. قرر یقرر التقریر, ثابت رکھنا. آپ کے سامنے کوئی بات کی گئی اور یا کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس پر سکوت فرمایا, کیونکہ نبی جو ہیں وہ غلط بات کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتے, وہ پیدا ہی نہیں ہوتے اس پہ. نبی مجبول ہی نہیں ہوتا غلطی پر سکوت کرنے پر, ان کی جبلت میں نہیں ہوتی وہ بات. نبی غلطی کو برداشت نہیں کر سکتے, فوراً بولیں گے. اور یہ تو ہر نبی کی خصوصیت ہے, اور آپ تو امام الانبیاء ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کر لیا تھا حضرت خضر علیہ السلام سے کہ ٹھیک ہے میں خاموش رہوں گا, بولوں گا نہیں اور صبر کروں گا. یہ بھی انہوں نے کہا تھا انک لن تستطیع معی الصبر, آپ صبر نہیں کر سکو گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا, میں صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. پھر جیسے ہی خضر علیہ السلام نے تختی توڑی, کشتی کو سوراخ کیا, فوراً بول پڑے, کیا ہے آپ کا منشا, کیا ہے سب کو ڈبانے کا ہے, کیا پلاننگ ہو رہی سب کو ڈبانے کی, نہیں تو قریقہ حالا سب کو ڈبانا چاہ رہے ہیں آپ, یہ کیا بات ہوئی. پھر آگے چلے, خضر علیہ السلام نے ٹوک دیا, دیکھو آپ بولے, پھر کہیں گے بھائی معاف کرنا بھول گیا تھا میں. پھر وہ بچے کو, ایک بچے کو مار دیا حضرت خضر نے, جان سے ہی مار دیا, نوجوان بچہ معصوم دیکھنے میں. اب ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی غلطی تھی. موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے, ارے یہ کیا ہے بھائی, لقد جئت شیئا نکرا, یہ منکر کام آپ نے کر دیا ایک دم. پھر خضر علیہ السلام بولے کہ یہ دیکھو, پھر بولے آپ, تو بولے بھائی اچھا ایک مرتبہ اور موقع دے دو, اس کے باوجود بھی اگر میں صبر نہیں کر سکا تو ٹھیک ہے تمہارے کو اختیار ہے, جو چاہے فیصلہ کرو. اب اس کے بعد میں گاؤں والوں کے پاس گئے, ان سے کہا کہ بھائی ہم لوگ بھوکے پیاسے ہیں, کھلاؤ پلاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں ہم کھلائیں گے پلائیں گے نہیں, نہ پیسے تھے ان لوگوں کے پاس نہ سامان تھا, نہ اس زمانے میں ہوٹلیں ہوتی تھیں. اب مہمان نوازی ایک شکل تھی وہاں پہ زندہ رہنے کی, وہ انہوں نے کیا نہیں. تو حضرت خضر نے کہا کہ چلو یہ دیوار صحیح کرتے ہیں, وہ دیوار کے صحیح کرنے میں لگے. جب خضر کرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کام پہ لگا ہی لیا ہوگا, تو اس بھوک اور پیاس میں کہنے لگے یار کم از کم مزدوری لے لیتے کچھ تو کام ہو جاتا. بولے پھر بولے آپ. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وعدہ کر لیے کہ میں صبر کروں گا, وعدہ کر لیے کہ میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا. نبی تو نبی اپنی بات سے کیسے پھر سکتا ہے؟ بہت لوگوں کو شبہ ہوتا ہے اور بات نہیں جاننے کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے. یہاں بات یہ تھی کہ یہ تینوں چیزیں ظاہری اعتبار سے نافرمانی تھی, معصیت تھی. تینوں باتیں ظاہر کے اعتبار سے معصیت تھی. معصیت پر نبی خاموش نہیں رہ سکتا. اگر معصیت ہوتے ہوئے, غلط بات ہوتے ہوئے نبی خاموش ہو جائے تو اس کی نبوت پر سوال اٹھ جاتا ہے. تو پھر وعدے کیوں کیا تھا آپ نے؟ تو بولے اتنے اچھے آدمی سے یہ تھوڑی توقع تھی کہ یہ معصیت والا عمل کریں گے ظاہری طور پر. جب اللہ نے مجھے بھیجا ان کے پاس کہ بھئی ان کے پاس خاص کمال ہے, تم جاؤ ان کے پاس, تو میں ان کے پاس آیا. جب اللہ نے بھیجا, یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے, یہ تو اللہ کی مخالفت نہیں کرے گا, تو اس لیے وعدہ کر لیا. لیکن جب انہوں نے کیا ایسا کام جو ظاہر کے اعتبار سے صحیح نہیں تھا, موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے وعدہ ودا اپنی جگہ پر, میں پیدا ہی نہیں ہوا اس بات. نبی غلطی پر خاموش رہنے پر پیدا نہیں ہوتے, چاہے غلط بات ان کے سامنے بولی جائے, غلط کام ان کے سامنے کیا جائے, اور اگر وہ خاموش رہے تو اسی کا نام حدیث ہو جاتا ہے. حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بیانوں پر جو ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں, خاموشی اختیار فرمائی. اس کا مطلب آپ نے اس کو ثابت رکھا, اس کا مطلب حدیث ہے. یہ آپ سید ولد آدم کیسا ہیں, یہ اس کے اعتبارات ہیں. سیادت کو آپ سمجھو, سرداری کے نمونے ہیں, یہ سرداری کے انداز ہیں. یہ کہ حق تعالی شانہ نے کیسی برکت اور کیسی نورانیت اور کیسی رحمت اندرون میں رکھی, انبیاء علیہ السلام کو تک کیسا فیض آپ کا پہنچا, اور اندرون کمالات کے اعتبار سے جو جو فیوز و برکات ہوں گے آپ تو اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. یہ تو ایک ظاہری امر ہے, نظر آنے والی ظاہری برکتیں ہیں. کمالات باطنی کا کیا حال ہوں گا, معجزات کا کیا حال ہوں گا. انا سید ولد آدم, میں ہوں سب کا سردار, یہ حضور نے فرمایا. تو ہمارے نبی سب کے سردار ہیں, حضور نے خود فرمایا ہے. اور یہ فرمایا کہ اوتی تو علم الاولین والآخرین, مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا. پہلے جتنے لوگ آئے بعثت کے اعتبار سے, چونکہ آپ سب سے آخر میں آئے, اس سے پہلے بہت پیغمبر آئے, بڑے بڑے پیغمبر, ان کے بڑے معجزات, بڑا علم ان کو دیا گیا. ادریس علیہ السلام کے اوپر جو علوم آئے, ان کو جو معجزات دیے گئے, وہ خاص طور پر, اور دوسرے پیغمبروں کے ساتھ میں بھی. مجھے جتنوں کا علم پہلے, جتنے لوگوں کو پہلے علم دیا گیا تھا وہ بھی مجھے دیا گیا, اور جتنا بعد میں قیامت تک لوگ آئیں گے ان کے پاس جو علم آئے گا وہ بھی مجھے دیا گیا ہے, یہ آپ نے فرمایا. تو آپ اندازہ فرمائیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا علم اور ظاہر کا علم اور سائنس کا علم, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاید تھا یا نہیں تھا, ایسی بات نہیں. سارا علم بعد والوں کو ملا ہی حضور کی برکت سے. یہ زمین کے, حضور نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانے, مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. جب چابی دی گئی آپ کی امت کو, تو امت تو پھر کھولے گی تالے. اور حضور آنے کے بعد میں کوئی کسی کی امت نہیں رہتا, صرف حضور ہی کی امت رہتی ہے. سب کینسل ہو جاتے ہیں, سب منسوخ ہیں. لگا لیا نام, اپنے طور پر نام لگا کے رکھتے ہیں, مگر امت محمد کے علاوہ کوئی اور رہتا نہیں, چونکہ حضور ناسخ ہیں سب کے لیے. حضور کی شریعت سب کے لیے ناسخ ہے, سب حضور کی امت ہی ہیں. صرف تقسیم دو قسم کی ہو جاتی ہے, حضور کی وہ امت جو مان لی آپ کو اور آپ پر ایمان لے آئی, اور دوسری حضور کی وہ امت ہے جو آپ پر ایمان نہیں لائی مگر ہے وہ بھی امت ہی حضور کی. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبارات سے بہت سی چیزوں کی محنت اور خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے فردوں سے لیں گے جو ایمان نہیں لائے. حضرت عمر کا ملفوظ ہے, چونکہ ایمان لانے والوں کو جو کام ہے اللہ پاک ان کو اس میں زیادہ بزی رکھنا نہیں چاہتے. بھئی تم آخرت کے لیے ہو, تم دین کی خدمت کے لیے ہو, تم دین پھیلانے کا کام کرو. یہ دوسرے دھندے جو ہے نا, پیسے کمانے کے, ظاہری مادی ترقیات کے, وہ میں لیتا ہوں ان لوگوں سے. اب ان کے جہنم کے کندے ہیں نا, آخرت میں تو ان کا کچھ ہے نہیں, تو یہیں ان سے کچھ کام لیں گے. اللہ پاک نے یہ ایک سلسلہ بنایا ہے تکوینی, اس کو تکوینی لائن کہتے ہیں, تکوینی نظام ہے یہ پورا. تو حضور کو سب کا علم تھا. اوتی تو علم الاولین والآخرین, سب سے زیادہ علم اللہ کا, اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ پاک کے دینے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کو کسی نے نہیں دیا اور حضور کو اللہ نے دیا. اللہ کے پاس علم کسی کا دیا ہوا نہیں ہوتا، وہ ان کا ذاتی ہوتا ہے، غنا ذاتی ان کو حاصل ہے، اس میں وہ کسی کے محتاج نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم دیا، ظاہری علوم، باطنی علوم، کمالات، باریکیاں، نزاکتیں، احکام کی، قانون کی، چاہے وہ حکومت کے قانون ہوں، چاہے وہ عدالت کے قانون ہوں، چاہے وہ فوج کے قانون ہوں، چاہے وہ وکالت کے قانون ہوں، چاہے وہ بزنس کے قوانین ہوں، تجارت کے قوانین ہوں، کوئی سے ہوں، علاج معالجے کی لین کی چیزیں ہوں، طب کے قوانین ہوں، اللہ پاک نے سب آپ کو عطا فرمائے، قرآن پاک دے دیا. اب اندازہ کرو قرآن پاک میں کیا کچھ نہیں، علوم کا خزانہ ہے، اور قیامت تک لوگ اس میں سے علوم نکالتے رہیں گے، پھر بھی اس کی عجائب ختم نہیں ہوں گے. لا ينقضي عجائبه، اس کی عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. لا تنقضي عجائبه، آپ نے اپنا تعارف کرایا، یہ کیوں کرایا ہوگا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان خصوصیات کو حضور نے کیوں بتایا ہوگا، تاکہ حضور کی امت کو علم کے معاملے میں کسی اور کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہ پڑے. صحیح علم وہی ہے جو حضور سے ملے گا، اور صحیح علم کہتے ہی اس کو ہیں کہ سارے دوسرے علوم کو ختم کر کے حضور کے علم کو قبول کرنا، علم نفسی کو ختم کر کے علم نبوی کو قبول کرنے کا نام ہی نبوت پر ایمان ہے. علم نفسی کو ختم کر کے علم نبوی کو قبول کر لینا، نہ ہمارا مشاہدہ کچھ حیثیت رکھتا، نہ ہماری عقل کچھ حیثیت رکھتی، نہ ہمارے سورس کچھ حیثیت رکھتے، کچھ نہیں، جو حضور نے فرمایا وہ علم ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ جہالت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے جو کچھ بھی پایا جاتا تھا سب کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں، حالانکہ علوم بہت تھے دنیاوی اعتبار سے. کیا اس زمانے میں ڈیم نہیں بنتے تھے؟ کیا اس زمانے میں اہرام مصر نہیں بنے؟ کیا اس زمانے میں دیوار چائنا نہیں بنی؟ کیا اس زمانے میں بڑے بڑے ڈیم نہیں بنے؟ کیا اس میں بڑے بڑے محلات نہیں بنے پہلے؟ کیا علاج معالجے کی سہولتیں نہیں تھیں؟ سارا تھا. ایک ایک ہزار سال کا تمدن جو ہے نا، پرشین امپائر کا، رومن امپائر کا، ایک ایک ہزار سال کا تمدن اور ثقافت اور حکومتیں چلی آ رہی تھی، ہر فن موجود تھا. لیکن زمانے جاہلیت کہہ رہے ہیں اس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم تو وہی ہے جو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. وحی کا علم حقیقی علم ہوتا ہے. علم نبوی کو لینا اور اپنے علم کی نفی کر دینا تمام امور اور تمام معاملات میں، معاشرت میں، زندگی گزارنے کے طریقے میں، لباس کے طریقے میں، کھانے پینے کے طریقے میں، شادی بیاہ کے طریقے میں، خوشی اور غم میں، دوستی اور دشمنی میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، سب چیزوں میں نبوی علم کو لینا. اسی لیے کہ حضور نے فرمایا اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا. لواء الحمد بیدی، خود حضور نے فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل قیامت میں سارے اولین اور آخرین جمع ہوں گے اور اللہ پاک ناراض ہوں گے بہت زیادہ، بہت زیادہ. غضبناکی کا عالم یہ ہوگا کہ عرش کے اندر ایک ایسی حیبت اور رعب پیدا ہو جائے گا کہ چار فرشتے جو اس وقت عرش کو اٹھائے ہیں وہ اس کو کافی نہیں سمجھیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، ابھی تو چار فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ پاک کا عرش بہت بڑا ہے، پورے ساتوں آسمان و ساتوں زمین اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک چھلا ہوتا ہے، رنگ پڑی ہوئی ہو جیسے، بڑے میدان میں ساتوں آسمان ساتوں زمین عرش کے سامنے ویسے ہیں. اس کو چار پائے ہیں، اس کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور فرشتہ بولے تو یہ مت سمجھو کہ اپنے لوگوں میں سے جو ریسلر ہوتے ہیں، پہلوان ہوتے ہیں، ان پہلوانوں میں سے کوئی ایسا پہلوان ہے شاید اس کو اٹھائے ہوئے ہیں. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں بیان فرمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کر کے ان کی روایت نقل فرمائی ہے، ان چاروں کی صورتیں بھی بیان فرمائی ہیں، ان کا حجم بھی بیان فرمایا ہے، ان کی جسامت کی بھی ان کا تعارف کروایا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ ہر فرشتے کے دونوں موڈوں کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایسے ہی ہے جیسے دو مونڈوں کے درمیان کسی کے تل ہوتا ہے، جیسے دو مونڈوں کے درمیان تل ہوتا ہے، لوگوں کے تل ہوتے ہیں نا کالے کالے دھبے، جیسے ہوتے ہیں ساتوں آسمان سات زمین ایک ایک فرشتے کے دونوں مونڈوں کے درمیان اتنی جگہ ہے، ایسے چار فرشتے ہوں گے اٹھا رہے ہیں اس وقت، الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، ان کی تعریف ہے، ان کی دعا کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن آٹھ فرشتے اٹھائیں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، بہت جلال کا وقت، اس جلال والے منظر میں جو احوال ہیں اس کے ناقابل بیان ہیں، دو سو سے زیادہ جگہوں کا برتو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، قیامت کے مناظر کا، حالات کا، اس کی حیبت کا، اس کے رعب کا، اس کی شدت کا، اس کی پریشانی کا، انسانوں کے واسطے اس کی پریشانی کا جو منظر نامک منظر کھینچا گیا ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے، اس کو بہت تفصیل سے ہے، تو اس موقع پر سب یہاں سے وہاں تک پریشان ہوں گے اور یہ چاہیں گے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ دے کہ حساب کتاب شروع کر دو، ٹھیک ہے جس کو جہنم میں جانا ہے جائے گا اپنی غلطی سے، جس کو جنت میں جانا ہے جائے گا، مگر جائے تو صحیح، اس پریشانی سے تو نکلے جس میں اب ہیں، یعنی وہ پریشانی ایسی ہوگی کہ لوگ جو ہے نا جس کا جو انجام ہے وہاں پہنچا دو بھائی، بلکہ تیار ہو جائیں گے، چاہے جہنمی کو جہنم میں پہنچا دینا پڑے، اتنی شدت ہوگی اس منظر میں، سارے کے سارے سب سوچیں گے کہ اللہ کے سب سے مقرب کون ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، تو پیغمبروں میں کون پیغمبر ہے کہ بھائی آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہیں، وہاں جا کے بولیں گے کہ نہیں بھائی یہ میری آج میرے بس میں نہیں ہے، یہ چیز آج کا منظر ہی دوسرا ہے، میں ہمت نہیں کر سکتا، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ یہی جواب دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی یہی جواب دے دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی یہی جواب دے دیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تب حضور فرمائیں گے انا لہذا، میں یہی کام کے لیے ہوں، میں اسی کام کے لیے ہوں، یہ حضور فرمائیں گے میں کروں گا یہ کام، پھر اس کے بعد خود حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کروں گا سجدے میں جا کر، ایسی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں ڈالیں گے اور ایسی تعریف کروں گا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہو، کسی نے نہیں کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، محمد سر اٹھاؤ، سل تو اوتا، مانگو، ٹھیک ہے مانگو، کیا مانگنا ہے، اشفع تشفع، تو اس کو کہتے ہیں لواء الحمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کا جھنڈا، سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا کون ہے، ایسا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آ جائیں، اس سے راضی ہو کے کہ ٹھیک ہے بھائی چلو قصہ ختم کرو، جو بھی ہے بولو کیا بولنا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، یہ چیز صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں گے جن کو ڈر نہیں ہوگا اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیوں، اس واسطے کہ حضور کی یہ خصوصیت بیان کر دی گئی ہے کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، بیان کر رہے تھے مولانا، بیان فرما رہے تھے، آپ سے سوال نہیں ہوں گا، آپ کے لیے یہ ڈیسائیڈڈ ہے، کسی اور کے لیے یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے، بہت سے سوالات نہیں کریں گے، بہت سے سوال نہیں کریں گے، بہت سے ایمان والوں سے سوال نہیں کریں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے، تو انبیاء سے کیا ہوں گا، لیکن انبیاء بھی چونکہ ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ تم سے سوال نہیں ہوگا، لیکن حضور سے یہ وعدہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے آپ سے سوال نہیں ہوں گا، اس وقت یہ تسلی رہے گی حضور کو بھی کہ آج مجھ سے سوال نہیں ہوں گا چاہے انہوں کتنے بھی غصے میں ہوں گے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، بہت بڑا وصف ہے حضور کا، بڑے کمالات میں سے ہے حضور کی، اور ایسا کمال ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے، خاص کمال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، تو وہ جو حمد کا جھنڈا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ کل قیامت میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، ایک ایسا مقام جو ساری انسانیت میں صرف ایک بندے کو ملنے والا ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کبریٰ آپ کو ملنے والی، شفاعت کبریٰ آپ ہی فرمائیں گے، دعا دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی. ایسا خصوصی کمال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کا خاص معجزہ ہے. بہت سے معجزے ہیں لیکن معراج کا معجزہ بڑا عجیب معجزہ ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس یعنی اس فزیکل باڈی کے ساتھ, اس جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے گئے, اور اتنا لے گئے اتنی بڑی سیاحت کرائی, پورے یونیورسل کا ٹور کرایا, پوری کائنات کا ٹور کرا دیا, پوری کہکشاؤں کا, گلیکسی ہوتا نا, گلیکسی, پوری گلیکسی چکر میں آ گئی, اس کے کوئی حساب میں نہیں تھا. اتنا بڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا ہے. پہلا آسمان بھی, دوسرا آسمان بھی, تیسرا آسمان بھی, چوتھا آسمان بھی, پانچواں بھی, چھٹا بھی, ساتواں بھی, جنت بھی آپ کو دکھائی گئی, جہنم بھی آپ کو دکھائی گئی, اچھے لوگوں کا نتیجہ کیا ہے وہ بھی دکھایا گیا, برے لوگوں کا نتیجہ کیا ہے وہ بھی دکھایا گیا, پورے کو لپیٹ لیا ہے. کیوں بھائی اتنا لمبا سفر کرا ہے؟ اللہ نے خود ہی بیان فرمایا, اس لیے کرا دیا اتنا لمبا سفر کہ میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا. لنوریہ من آیاتنا, ہماری آیتیں دکھانا چاہتے تھے. محبوب ہے نا, محبوب کو تو دکھائیں گے نا بھائی, آ جاؤ وہی سیر کراتے ہیں تمہارے, کیا کیا ہے ہماری کائنات میں دیکھو, پورا سیر کرا دیا اس باڈی کے ساتھ. ایک ہے خواب میں دیکھ لینا, خیال میں چلے جانا, کشف کرا دینا, ویسا نہیں, نہ خواب نہ کشف نہ خیال. وہ ویسے بھی معراج آپ کو, وہ تو چھ ہوئے ہیں, وہ تو الگ ہیں. یہ جو آپ کے جسمانی, آپ کے جسم مبارک کے ساتھ جسم اور روح دونوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ چلے گئے, ایسی عجیب خصوصیت ہے. اور روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار, حالانکہ دنیا ساری اسی بات کو جانتی ہے کہ روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہوتی ہے, وہ 300,000 میل پر سیکنڈ ہوتی ہے, مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ براق جس براق پہ میں گیا تھا اس کا پہلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی. تو نظر جو ہے نا وہ صرف چاند پہ تھوڑی پڑتی ہے, نظر تو سورج پہ بھی پڑتی ہے. آئی بات سمجھ میں آ رہی؟ اور وہ تو 9 کروڑ میل دور ہے. تو روشنی کیا ہے, اس سے بھی آگے کا معاملہ ہے یہاں پہ سوچے تو. اسی لیے تو اتنی دیر میں پورے یونیورسل کا سفر ہوا. وہ اب سوچیں کیسا بڑا معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی خاص بات ہے حضور کے ساتھ, اور کیا تعلق ہے اللہ پاک کو, کیسا آپ نے آپ کو کیسا حبیب بنایا, کیسا اپنا محبوب بنایا, کیا آپ کی شان اللہ پاک نے بنائی, کتنی عظمت آپ کو عطا فرمائی, کتنی رفعت و بلندی آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی, سب لے گئے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں, مطاع ہیں, بڑے ہیں. وہ جا رہے تھے, سدرۃ المنتہا آ گیا, جہاں پہ کائنات کا نظام ختم ہوتا وہ جگہ آ گئی, ظاہری عالم خلق جو ہے نا جہاں پہ ختم ہوتا, ایک عالم خلق ہوتا ہے, عالم شہادت بھی کہتے ہیں اس کو, اور ایک عالم ارواح ہوتا ہے, عالم ملائک ہوتا ہے. عالم شہادت جہاں پہ ختم ہوتا ہے سدرۃ المنتہا پہ جا کے ختم ہو جاتا ہو. وہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ محمد اور آ گیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حضرت تشریف لے جائیے, خدا حافظ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, اب آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں ایسی جگہ پہ, ایسی جگہ پہ تو ایک کوئی آدمی ساتھ ہونا چاہیے اس کے مانوسیت کے لیے, آپ مجھے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. تو جبرائیل نے کہا کہ حضور یہ ساتھ چھوڑنے نہیں چھوڑنے کا مسئلہ نہیں, یہ مسئلہ مجبوری کا ہے. مسئلہ مجبوری کا یہ ہے کہ میری پرواز ہی یہاں تک ہے, اگر اس سے آگے میں ایک بال برابر بھی جاؤں گا تو جل جاؤں گا, برداشت ہی نہیں کر سکتا. اگر یہ سرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم, اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو تجلی کے فروغ سے زیادتی سے میں اللہ پاک کے انوارات جو ہیں ان کی وجہ مبارک کی جو تجلی ہے اس کے اندر اتنی سوزش ہے کہ وہ میں برداشت نہیں کر سکتا, فرشتہ برداشت نہیں کر سکتا. اور فرشتوں میں بھی مطاع اور امین فرشتہ جبرائیل امین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میرے لیے تخت رفرف لایا گیا, چونکہ براق کا کام ختم ہو گیا تھا وہاں تک, وہاں سے ادھر سے ہی آیا ایک لے جانے والا مسئلہ رفرف، ایک تخت خاص قسم کا آپ کے لیے لایا گیا اور اس پر مجھے بٹھایا گیا اور پھر مجھے وہاں سے آگے لے جایا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ اس کے آگے میں نے 70,000 حجابات طے کیے، اتنی دور تک مجھے لے جایا گیا سدرۃ المنتہا کے بعد. اور یہ فرمایا حضور نے کہ ہر حجاب کے درمیان کی مسافت اتنی تھی جتنی زمین سے لے کے آسمان کی، ہر پردے کی ایک کرٹن سے لے کے دوسرے کرٹن تک کا جو فاصلہ تھا، جو گیپ تھا، وہ اتنا زیادہ تھا جتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا ہوتا ہے. میں نے سدرۃ المنتہا کے بعد 70,000 حجابات طے کیے. کیا کیا اللہ نے دکھایا ہوگا. لنوریہ من آیاتنا، ہم اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے، اپنی قدرت کے کرشمے دکھانا چاہتے تھے، ہم کتنے بڑی طاقت والے ہیں، ہم کتنے بڑے ہیں، کتنی بڑی طاقت والے ہیں، کتنے کمالات والے ہیں، کتنی وسعت والے ہیں. اللہ پاک واسع ہیں تو کیا مطلب ہے، باسط ہیں تو کیا مطلب ہے، خالق ہیں تو کیا مطلب ہے، مالک ہیں تو کیا مطلب ہے، رحمان ہیں اور رحیم ہیں تو کیا مطلب ہے، رب ہیں تو کیا مطلب ہے. ایک اپنے لیول پہ سمجھنا ہوتا ہے، ایک ان کے لیول کا سمجھنا ہوتا ہے. کہ نسبت خاک رہا با عالم پاک، خاکیوں کو عالم پاک کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے، کیا کیا اللہ پاک نے دکھایا ہوگا. صاحب المعراج ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسافت طے فرمائی اتنی لمبی چوڑی، جنت بھی دیکھی، جس جنت کی خبر دی جاتی تھی وہ جنت کو آپ نے دیکھا، جنت کے جنت میں اعمال کے انجام کو دیکھا کہ کس عمل کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. سب ایک قسم کا نہیں ہے، ہر عمل کا الگ الگ رزلٹ ہے، اچھے عمل میں بھی برے عمل میں بھی. وہ ڈیٹیل سے آپ نے معائنہ فرمایا اس کا، جو آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا وہ آپ کو آنکھوں کے ذریعے سے دکھایا گیا، مشاہدہ کرایا گیا. اب اس سے حضور کی بات کا وزن دیکھیے آپ، وحی کا علم بہت کافی ہے، آپ سب سے زیادہ سچے ہیں، اللہ پاک سب سے زیادہ سچے ہیں، آپ کے بتا دینا کافی ہے. آپ کو مشاہدہ بھی کرایا گیا، آپ نے جہنم کو بھی دیکھا، آپ نے جنت کو بھی دیکھا، اور کتنی ڈیٹیل میں دیکھا، کتنی تفصیلات کے ساتھ میں دیکھا. پوری تفصیل تو نہیں بتائی گئی، لیکن بعض جزوی واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی ڈیٹیل میں دیکھا. اب جیسے ایک آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا تھا، ایک موتی کا میں نے بہت بڑا محل دیکھا، بہت ہی بڑا اور بہت ہی خوبصورت، اور فرمایا کہ اتنا خوبصورت وہ تھا کہ مجھے اپنے بارے میں یہ گمان ہوا کہ یہ شاید میرے لیے اللہ نے بنایا ہے. اسے فرمایا میں نے جبرائیل سے کہا کہ یہ شاید میرے لیے ہے، فرمایا کہ نہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک قریشی کے لیے ہے، ایک عرب کے لیے، ایک عرب کے لیے. شیخوں کے یہاں پہ بھی مزے ہیں، وہاں پہ بھی مزے ہیں. تو اس نے فرمایا میں عرب ہوں، میں نے سمجھا کہ میں عرب، فرمایا نہیں آپ کے لیے نہیں. پھر اس کے بعد جبرائیل کہنے لگے کہ قریشی کے لیے ہے، تو حضور فرماتے میں نے کہا میں قریشی ہوں، فرمایا نہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس میں رکھنا چاہتے تھے، کیا بولتے ہو، سرپرائز دینا بولتے نہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نہیں بول رہے تھے وہ بات کو، پھر دو تین مرتبہ کے سسپنس ہیں. اس کے بعد میں یہ فرمایا کہ یہ جو ہے نا، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے، یہ حضرت عمر کا محل ہے، یہ حضور نے فرمایا. اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ باہر یہ عالم ہے خوبصورتی کا، اندر کیا ہوگا. میں نے سوچا کہ اندر قدم رکھوں ایک، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، عمر بہت غیرت مند آدمی ہے، اب اندر تو عورے ہیں اور اندر کیا کیا کمالات ہیں، تو مجھے خیال آیا کہ کہیں عمر کو ناگوار نہ ہو. اور یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف فرماتے، مجلس میں موجود تھے اور حضور بیان فرما رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ سے کیا وہ تھا، آپ سے کیا وہ تھا، آپ تشریف لے جاتے اگر آپ کو دیکھنا تھا اندر سے، آپ اندازہ فرمائیے کتنی تفصیلات سے آپ نے دیکھی. پھر اسی میں یہ نماز کی فرضیت ہوئی، اور کتنی باتیں ہوئی اللہ ہی جانتا، اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں کہ کتنی دیر تک بات ہوئی، اور ٹائم کیا لگا، ٹائم کچھ لگا ہی نہیں، جو ٹائم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے رکھیں، چاہے آگے بڑھا دیں، چاہے کھینچ دیں، چاہے کم کر دیں، چاہے ٹائم کو ہی ہٹا دیں. ٹائم جو ہے نا، وہ بہت لمبی بحث ہے, اس میں کہ ٹائم ہے کیا, ٹائم سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. دو چیزیں سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے, ٹائم وقت کو سمجھنا اور جگہ کو سمجھنا. مکان جو ہے نا, یہ مکان بھی بہت عجیب چیز ہے. زمان اور مکان یہ دونوں, اس کا تعلق توحید سے ہے بہت خاص, اس کے یہ اسرار میں سے ہے یہ چیز. ٹائم کا کیا, ہمارے لیے ٹائم لگتا ہے کیونکہ جو چیز جتنی محدود ہوتی ہے, لمیٹڈ ہوتی ہے, چھوٹی ہوتی ہے, اس کی مسافت میں اتنا ٹائم لگتا ہے. جو چیز جتنی بڑی ہوگی اس کو کیا ٹائم لگے گا, اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا. یہاں سے ہم ایک شہر سے دوسرے شہر کو جائیں گے تو اپنے کو کتنا وقت لگ جاتا ہے, کتنی دور ہے بھائی, بہت دور ہے. یہاں سے نیو یارک جانا ہے, یہاں سے سیاٹل جانا, ارے بھائی بہت دور ہے, یہاں سے 4-5 گھنٹے کا تو جہاز لگتا ہے. ہمارے لیے تو واقعی سیاٹل بہت دور ہے. اچھا بھائی, اگر کوئی آدمی امریکہ وہاں جانا چاہتا ہے, برطانیہ جانا چاہتا ہے, بولے وہ تو اور بھی زیادہ دور ہے بھائی. اچھا, اور اگر کوئی آدمی وہاں سے مکہ مدینے کو جانا چاہ رہا ہے عمرے کے لیے, حج کے لیے, بولے تو وہ تو اور بھی زیادہ دور ہے بھائی. یہ تو سب میرے لیے آپ کے لیے ہے نا. اگر ہم زمین سے پوچھیں, یہ زمین تو بتا کہ تیرے سے سیاٹل کتنی دور ہے, کیا بولے گی بیچاری. اسے کہیں اچھا تم یہ بتاؤ کہ برطانیہ کتنی دور ہے, اچھا تم یہ بتاؤ کہ مکہ مدینہ کتنی دور ہے, کیا کہے گی. اس کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں مسئلہ, میں تو میرے ہاتھ میں ہے, میری گود میں ہے سارے کے سارے. اچھا پوری کی پوری زمین کو نکال دو آپ, اس کے بعد چاند آ رہے ہیں بھائی, چاند تو بہت دور ہے, چاند سے زیادہ سورج دور ہے. یہ تو ہے زمین کے اعتبار سے یہ, لیکن اگر آپ سولار سسٹم سے پوچھیں, جو سورج کا جو پورا نظام ہے جس کے ساتھ مریخ ہے, زحل ہے, عطارد ہے, مشتری ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, زحل ہے, یہ پورا سولار سسٹم ہے, اس سے آپ پوچھیں گے تو کیا بولے گا, وہی وہ تو میری گود میں ہی ہے. چاند اسی سے تو چاند مل کے بنا ہے, نظام تو اسی سے بنا ہوا ہے, وہ پورا سرکل مل کے ہی تو سولر سسٹم بنا ہے, اسے تھوڑی دور ہے کوئی. وہ اور اگر یہ سولر سسٹم سے آگے پوری کہکشاؤں کو, ارے بھائی وہ تو بہت دور ہے, وہاں تو 1,00,000 سال جو ہے نا سال نوری کے حساب سے لگ جاتے ہیں 1,00,000 سال پہنچنے میں, اتنی دور ہے وہ تو. لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں, ان کہکشاؤں سے پوچھیں, وہ کیا بولیں گے, بھائی ہم تو بنے ہی پورے ایک ملا کے ایک ساتھ ہیں. ایسے پھر ان کا گچا ایک ہے, پھر ان کا ایک مجموعہ ایک ہے, وہ پوری کائنات اللہ میں کے واسطے اتنا ہی ہے میرے دوست. حق تعالی شانہ اتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے ہیں کہ سب ان کی گود میں ہی ہیں. اللہ پاک اتنے عظیم ہیں, اللہ پاک اتنے بڑے ہیں کہ ہر مخلوق چاہے وہ کتنی دور ہو, کتنی بڑی ہو, اللہ تبارک و تعالی سے ہی قائم ہے. اللہ ہی اس کے قیوم ہے, اللہ ہی اس کے خالق ہیں, اللہ ہی اس کے مالک ہیں, اللہ ہی اس کے رب ہیں, اللہ ہی اس کے حاکم ہیں, اللہ ہی سے اس کا وجود ہے اتنی پوری کی پوری. تو اپنے نبی کو یہاں سے وہاں تک اٹھانے میں کیا مسئلہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. عالم شہادت سے ہٹا لینا ان کے واسطے کوئی چیز ہی نہیں تھی, ٹائم سے ہٹا دینا ان کے واسطے کوئی چیز نہیں تھی. لیکن اس سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اندازہ فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی نے عقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عظمت اور رفعت اور شان عطا فرمائی اور محبوبیت عطا فرمائی, آپ صاحب المعراج ہیں. اور پھر یہ اللہ پاک نے اپنا مبارک کلام آپ پر نازل فرما دیا قرآن مجید, جس میں جیسا بھی مولانا فرما رہے تھے 10,000 تو اس میں معجزے ہیں, اتنے علوم اس میں بھرے ہوئے ہیں, اتنی خصوصیات اس کے اندر ہیں, اتنے کمالات اس کے اندر ہیں. اس کی چھوٹی سے چھوٹی آیت جو سورہ انا آتینا کل کوثر کے اتنی ہو, وہ مستقل معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے, نبی کے ساتھ چلا گیا نہیں ہے وہ. قرآن پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی امت کے ہاتھ میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں دیے, آئی بات سمجھ میں. حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی جو ہے نا ان کے ماننے والوں کے ہاتھ میں دے کے نہیں گئے کہ وہ یہ کام کرے گی, بلکہ ڈنڈا اگر رہا بھی تو انہیں کبھی سانپ نہیں بنا دوسروں کے ہاتھ میں آ کے موسیٰ علیہ السلام کا, سمجھ میں آ گئی بات. لیکن یہ کلام پاک ایسا ہے کہ یہ معجزہ ہے, امت کے ہاتھ میں رہ کر بھی معجزہ ہے. اور اتنا پورا قرآن پاک نہیں, ایک معجزہ نہیں ہے, سورہ کوثر کے اتنی ہر مقدار اس کی وہ معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے, اور آج بھی چیلنج ہے. اگر تم کو شک ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس جیسا کلام بناؤ. اور اکیلے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, پوروں کو بلا لو, جتنے لوگوں کو جمع کر سکتے ہو جمع کر لو. اور خالی انسانوں کا ہونا ضروری نہیں ہے, پورے شیاطین اور جنات کو بھی جمع کر لو, پھر اس کے بعد لاؤ. ایسا کلام نہیں بنا سکتے. انسانوں نے جب کبھی کوشش کی تو ہاتھ ہی رک گیا, چلا ہی نہیں. ٹرائی کیا لوگوں نے بہت, بڑے عربوں کو ہائر کیا, اچھی زبان بولنے والوں کو ہائر کیا, تنخواہ دی اس کی, 6 مہینے کا خرچہ دیا. اس نے کہا تھا کہ 6 مہینے میں میں ایک اناتین کلکسور کی اتنی چیز بنا کے دے سکتا ہوں آپ کو. بہت بڑا ادیب تھا ایک وقت کا, مگر مجھے یکسوئی چاہیے, کوئی چھیڑنا نہیں, کوئی ڈسٹرب کرنا نہیں, اور مجھے بیوی بچوں کے خرچ سے سبک دوش کرو, پورے بیوی بچوں کا خرچہ تم لوگ برداشت کرو, اور جو میں بولوں وہ مجھے لا کے دیتے جانا, سب چیز فراہم کرے اس کو. 6 مہینے کے بعد میں دروازہ کھولے تو کیا ہے, ایک بڑا سا یعنی حال تھا, اور اس کے اندر کاغذات جو ہے نا لکھے ہوئے پھاڑے ہوئے, لکھے ہوئے پھاڑے ہوئے, لکھے ہوئے پھاڑے ہوئے, پورے کاغذوں سے بھرا ہوا تھا. بولے یہی کام میں لگا رہا میں, لیکن جب لکھ دیتا تھا کوئی چیز تو اس کے اوپر اتنا شرمندگی مجھے ہوتی تھی کہ یہ کیا بےہودگی میں نے کی. بولے مجھے معلوم ہوتا تھا کہ اگر میں قرآن کے سامنے اس کو رکھوں گا لوگ ہنسیں گے اور تھوکیں گے میری قابلیت پہ, جو ہے نا تھوک دیں گے بولے لوگ, اس لیے میں پھاڑ دیتا تھا. اللہ پاک نے ایسا کلام آپ کو عطا فرمایا, اور امت کے ہاتھ میں ہے معجزہ, زندہ معجزہ. معجزہ کا معجزہ ہے, اور زندگی گزارنے کے اصول ضابطے پورے اصولی قانونی حیثیت سے اس میں موجود ہیں, کلی حیثیت سے. اور اس کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے ذریعے سے, اپنے احادیث کے ذریعے سے, اپنے عمل کے ذریعے سے, اپنے کردار, اپنے سیرت کے ذریعے سے, اپنے اخلاق کے ذریعے سے فرمائی, کہ یہ اس کی تشریح ہے. کانا خلقہ القرآن, قرآن ہی آپ کے اخلاق تھے, آپ کی صفات تھے. اخلاق صفات کو کہتے ہیں, قرآن ہی آپ کی صفات تھے. ایسا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم عطا فرمایا, ایسا قرب عطا فرمایا, ایسا معجزہ آپ کو عطا فرمایا, اور یہ تعارف وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما رہے ہیں اپنا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, تاکہ امت جو آپ پر ایمان لانے والی ہے اس کو تمانینت ہو جائے کہ واقعتا جن پر ہم ایمان لائے وہ بس ہے. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا, ذاق طعم الایمان, اس کا ایمان کا مزہ مل جاتا ہے جو اللہ کو اپنا رب بنا کے خوش ہو جائے. بس ہے مجھے, میں نے اپنے رب, میں نے اپنا اللہ رب بنا, میں نے اپنا رب مان لیا, اللہ میرا رب ہے, بس مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں, مطمئن ہوں میں اس پر, وہ پالنے والا ہے. اور اسلام میرا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, زندگی گزارنے کا طریقہ. ہر شعبے میں, ہر لائن میں, ہر چیز میں, ہر عمل میں, ہر ایکشن میں, کسی بھی لائن کا ہو, افکار کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, بزنس کے اعتبار سے, پیسے کمانے میں, پیسے خرچ کرنے میں, معاشرت میں, رہن سہن میں, حقوق میں, رائٹس میں, بڑوں کے, چھوٹوں کے, اپنوں کے, پرایوں کے, بیوی کے, بچوں کے, سب کے حقوق میں, سب میں, سب چیزوں میں, حضور اسلام میرا دین ہے, وبالاسلام دینا, وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنا رسول بنا لیا, رسول بنا کے میں راضی ہوں, اس کو ایمان کا مزہ مل جاتا ہے, اطمینان حاصل ہو جانا اس بات پر, تسلی ہو جانا. پھر دوسری طرف دیکھنے کا ذہن نہیں چلنا, کسی دوسرے کو اپنانے کا ذہن نہیں چلنا, کسی دوسرے کا جھوٹا چاٹنے کا ذہن نہیں چلنا, کسی دوسرے کو فالو کرنے کا ذہن نہیں چلنا, کسی دوسری تہذیب, کوئی دوسری ثقافت, کوئی دوسرا کلچر, کوئی دوسرا طور طریق, یہ جچنا ہی نہیں. اپنے لیے رسول کو مان لیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے مطلب میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ایز رسول, کہ آپ اللہ کے بہت بڑے رسول ہیں اس لیے مان لیا. خالی اتنا ماننا نہیں ہوتا, وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماننے کے دو اعتبارات ہیں, دو قسمیں ہوتی ہیں اس کی. ایک ماننا یہ ہے کہ آپ ایک حقیقت کو تسلیم کریں, لیکن آپ سے اس کا کوئی تعلق ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے آپ اس حقیقت کو مان لیں کہ بھائی تاج محل کا بنانے والا فلاں ہے, دیوار چین فلاں نے بنائی ہے, احرام مصر فلاں نے بنایا ہے, بلاول کا مجسمہ اس نے بنایا ہے, دنیا کا سب سے بڑا پہلوان فلاں ہے, فلاں زمانے میں فلاں سب سے بڑا پہلوان تھا, سب سے بڑا سائنسداں فلاں ہیں. ان حقیقتوں کو اگر کسی کے مان لیا, آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, رسول پر ایمان لانے کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا, وہ سمجھنے کی چیز ہے. رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لیے ایکسپٹ کر لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میرے لیے. وبی محمد رسولہ, رضیت باللہ ربا وبی محمد رسولہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے نمائندہ, اللہ کا نمائندہ, اللہ کی مرضی کو ریپرزینٹ کرنے والا, ترجمانی کرنے والا, نمائندگی کرنے والا اپنے لیے میرے لیے میں نے مان لیا. ایک حقیقت تو یہ ہے کہ فلاں کی شادی ہوئی, فلاں کی شادی ہوئی, فلاں کی شادی ہوئی, فلاں کی شادی فلاں سے ہوئی, فلاں کی شادی فلاں سے ہوئی, فلاں کی شادی فلاں سے ہوئی, ہے نا. بہت سی عورتوں کو یہ معلوم رہتا ہے, بہت سے مردوں کو یہ معلوم رہتا ہے. اور ایک حقیقت ہوتی ہے, وہ یہ کہ میری شادی فلاں سے ہوئی. سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ ایز اے ہسبینڈ میں نے ایکسپٹ کیا, ایز اے وائف میں نے ایکسپٹ کیا, میں نے قبول کیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مان لیا, آپ میرے رسول ہیں. رسول کا مطلب آپ میرے نمائندے ہیں. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. بہت بڑا لفظ ہے یہ بہت بڑا لفظ ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ بہت بھاری جملہ ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑا ثواب ہے اس کا, بہت بڑا مرتبہ ہے, اور اس کے اتنے بینیفٹس ہیں جس کی کوئی حد نہیں. حضور کی امت میں ہونے کے خاص بینیفٹس ہیں. ہوتا نا خاص خاص کمپنیوں کے خاص خاص بینیفٹس ہوتے ہیں, خاص خاص ملازمتوں کے خاص خاص بینیفٹس ہوتے ہیں. حضور کی امت میں ہونے سے کچھ خاص خصوصیتیں حاصل ہوں گی اپنے کو, مگر وہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنا پڑتا ہے اپنے لیے. حضور نے فرمایا کہ میری سب امت جنت میں جائے گی, مگر جو میرا جو انکار کرے گی وہ نہیں جائے گی. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, جس نے انکار کیا وہ نہیں جائے گا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ, فرمایا کون ہے انکار کرنے والا, آپ کا کون انکار کرے گا اور آپ کی امت میں سے بھی ہے. قال من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار ہی کیا اور کیا کیا پھر, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اور کیا کیا, انکار ہی کیا. حضور خود فرما رہے ہیں یہ بات. چونکہ اپنے لیے مان لینا رسول کو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بک جانا, ختم ہو جانا. امتی اس کو بولتے ہیں جو نبی کے سامنے ختم ہو جائے, فنا. کوئی آپ کی مرضی نہیں, کوئی میری مرضی نہیں, میں حضور کا امتی ہوں. اپنے ناخن سے لے کے اپنے سر کے بال تک, اور اپنے ہر ہر عمل میں, ہر ہر ایکشن میں, آنکھوں کے دیکھنے میں, کانوں کے سننے میں, زبان کے بولنے میں, دل کے چاہنے میں, کسی سے محبت کرنے میں, کسی سے نفرت کرنے میں, دوستی کرنے میں, دشمنی کرنے میں, کمانے میں, خرچ کرنے میں, کھانے میں, پہننے میں, رہنے سہنے میں, خوشی میں اور غم میں, سارے امور میں اپنے کو بیچ دینا, حوالے کر دینا, غلامی میں دے دینا. یہ جو فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بیان کیے جاتے ہیں, اس کے بعد میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ تم حضور سے محبت کرو اور حضور کے تابع ہو جاؤ اور اپنی تمام خواہشات کو ان کے اوپر قربان کر دو, تبھی تم ایمان والے ہوں گے, وہ اسی پس منظر میں ہے اصل میں. اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ کہا جا رہا نہیں, وہ حقیقت ہے. اس کی وجہ سے یہ نتیجہ ہے جو حاصل ہونا ضروری ہے. وہ صرف اتباع کرانے کے واسطے ایک فرضی داستان آپ کو سنائی جا رہی, کسی کو سنائی جا رہی, ویسی بات نہیں ہے. حقیقت ویسی ہی ہے. لہذا جب وہ حقیقت ہے تو ان کے ماننے والے, ان پر ایمان لانے والے کا کام کیا ہے, وہ ایک سرنڈر ہو جائے, ختم کر دے اپنے آپ کو, کوئی مرضی باقی نہیں رہنا. اس لیے رسول پر ایمان لانے والے کا نام امتی ہے. امتی جو ہوتا ہے وہ امتی کب بنتا ہے؟ امتی جب بنتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متبوع اور خود تابع ہو جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اور خود کو متعلم بنا لے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع اور خود مطیع ہو جائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تزکیے کو قبول کرے, خود ان کی تربیت یافتہ اور ان کے تزکیے کو قبول کرنے والا ہو جائے, ان کا مربع ہو جائے, ان کو مربی ماننا اور خود کو ان کا تربیت میں ان کی تربیت میں دے دینا. تربیت میں دینے کا مطلب ہوتا ہے جیسے گولڈ وغیرہ کو گلا کے کوئی اس کا ہار بنایا جاتا ہے, کوئی اس کا زیور بنایا جاتا ہے تو اس کی تربیت ہوتی ہے, اس کو گلایا جاتا ہے, اس کو سانچے میں ڈالا جاتا ہے, اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی اس میں کچھ. سونا آگے پیچھے ہوتا کیا, نہیں میں ایسا نہیں کرتا, میں کچھ جلانا نہیں, تم جو بنانا ہے بنانا مگر یہ حرکت نہیں کرنا. ایسا کبھی بولتا ہے سونا سنار کے ہاتھ میں؟ نہیں بولتا کبھی. تربیت میں یہ ہے کہ کل میت فی ید الغسال, ایسے ہو جانا جیسے غسال کے ہاتھ میں میت ہوتا ہے. پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے یہ, کن کل میت فی ید الغسال, ایسے ہو جاؤ جیسے غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے. میت کو نہلا رہے ہیں, غسال کہتے ہیں میت کو نہلانے والے کو. میت کو نہلانے والا نہلا رہا, میت بولے یہ ہاتھ مت ہٹا بول کے اگر بول دیا نہلاتا ہوں, ایسی چوکڑی مار کے بھاگتا ہے اس کی پریشان ہو یا نہ سو, انہیں کچھ نہیں کر سکتا. ادھر ہاتھ ڈالو تو ادھر, ادھر ہاتھ ڈالو تو ادھر, ادھر پلٹا ہو تو ادھر پلٹ گیا, ادھر پلٹا ہے تو ادھر پلٹ گیا. کن کل میت فی ید الغسال. صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی ہو گئے تھے. وہ لوگ مانتے بہت دیر سے تھے, مانے بہت دیر سے صحابہ, بہت سے صحابہ, لیکن جب مان لیے تو سمجھ کے مان لیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ بات سمجھنے کی تھی اصل میں. بعض صحابہ تو 21 سال 22 سال حضور سے لڑے ہیں باضابطہ, اور لڑائی سے مراد مخالفت نہیں, لڑائی سے مراد فزیکلی تلوار لے کے میدان میں, جس میدان میں حضور ہیں اس کے مقابلے میں تلوار لے کے 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 22 سال 21 سال ایسے بہت سے صحابہ ہیں 21 22 سال تک لڑتے رہے. ان کو پتا تھا کہ یہ کیا بول رہے ہیں, اور اگر ہم نے ان کو مان لیا تو پھر کیا مطلب ہے اس کا. نہیں مانا بہت دیر تک بہت سے لوگوں نے, لیکن چونکہ اس حقیقت کا ان کو شعور تھا, ادراک تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود کی مرضی کو چھوڑ دینا, مرد ہو یا عورت ہو. اور وہ مشق چاہتا ہے بہت, وہ پروسیس ہے ایک. اس ایمان لانے کے بعد اس ایمان کی تربیت لینا پڑتا ہے, اسی کو ایمان بنانا کہتے ہیں, اسی کو ایمان کی محنت کہتے ہیں. مان لیے نا, اس ماننے کے مطابق ڈھالنا اپنے کو آسان کام ہے کوئی؟ بہت محنت کا کام ہے. وہ نفس لگا ہوا ہے, شیطان لگا ہوا ہے, بری عادتیں لگی ہوئی ہیں, برا ماحول لگا ہوا ہے, خواہشات لگے ہوئے ہیں, جذبات لگے ہوئے ہیں, طبیعت جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق نہیں ہوتی ہے, مخالف ہوتی ہے. آدمی کی طبیعت کا دوسرا نام نفس ہے. نفس جو ہے نا حضور کی تعلیمات کا مخالف ہوتا ہے, وہ نہیں مانتا آسانی سے. اس کے لیے کیا ہونا پڑتا ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑا عنصر محبت ہونا پڑتا ہے. اگر حضور سے شدید محبت کی جائے, سوچ سوچ کے ایمان لا کے ان کے کمالات کو سوچ کے, ان کے علم کو سوچ کے, ان کے عمل کو سوچ کے, ان کے کردار کو سوچ کے, ان کے اخلاق کو, ان کے حالات کو سوچ کے, ان کے مذاکرے میں اور ان کے ماننے والوں کی صحبت میں بیٹھ کے, جب آدمی اپنے اندر محبت ڈیولپ کرتا ہے حضور کی, اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے. محبت کی خصوصیت ہے فنائیت. محبت کے اندر آدمی اندھا بہرا ہوتا ہے. محبت میں آدمی مخالفت نہیں کر سکتا. محبت کے اندر آدمی بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا ہے. محبت کے اندر جذبات کوئی چیز نہیں ہے, خواہشات کوئی چیز نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے واقعات دنیا میں ہو جاتے ہیں, اپنے آگے پیچھے نظر آتے, روزانہ صبح شام کوئی نہ کوئی کہانی آتی رہتی ہے, کسی کو کسی سے محبت ہو گئی, اسکول میں ہو گئی, کالج میں ہو گئی, یونیورسٹی میں ہو گئی. بچے احتیاط نہیں کرتے تو کہیں بھی پھنس جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو شیطان کا پھندا ہے. النساء حبالۃ الشیطان, حضور نے فرمایا کہ جتنی بچیاں ہوتی ہیں یہ شیطان کا پھندا ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے بچوں کو بہت احتیاط سے رہنا پڑتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے. اور حضور نے یہ فرمایا کہ جب یہ بات ہے تو دوسرا پہلو بھی ویسے ہی ہے, بدر جیا والا, اس میں بھی اس کو احتیاط کرنی پڑتی ہے. محبت ہو جاتی ہے, اب آ کے گھر میں بولتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ شادی کرنا ہے. اب ماں باپ بولتے ہیں کہ صاحب ان کا خاندان الگ ہے, اپنا الگ ہے, ان کی حیثیت الگ ہے, اپنی حیثیت الگ ہے, وہ الگ لوگ ہیں, ہم الگ لوگ ہیں. بندہ کیا بولتا ہے, نہیں مجھے تو وہیں کرنا ہے. یہ سب پرانی باتیں, تم لوگ جو بولتے ہیں خاندان الگ ہے, پاندان الگ ہے, یہ سب پرانی باتیں ہیں. ارے بھائی ہماری ناک کٹ جائے گی, تو بولے ناک کٹ گئی تو کٹ جانے دو, ماں باپ کے ناک کی کوئی فکر نہیں رہتی. جنون ایسا سر پہ تاری ہو جاتا ہے, محبت کا جنون ایسا تاری ہوتا ہے کہ تمہاری ناک کٹ گئی تو کٹ جانا, کیا ناک کٹنے کی کیا بات ہے اس میں, اور الٹا پلٹ جاتا ہوں. تمہاری تعلیم خراب ہو جائے گی, تعلیم خراب ہو جانا تو بولے ہم تمہاری فیس نہیں دیں گے تمہاری تعلیم کی, تمہاری فیس مت دو تمہاری, اگر ایسے ہی تم ضد پہ رہو گے تو ہم تم کو گھر سے نکال دیں گے. تو انہیں بولے بالکل نکال دوں گھر سے, تم کیا نکال دے, کل سے میں خود ہی نہیں آ رہا ہوں. بولے یہاں جو بیٹھے ہوئے نا شریعہ بورڈ میں, روزانہ کہانیاں رہتی ہیں ایسی. ایک محبت میں یہ بات ہے, جس کے ساتھ میں جڑ جائے, جس کے ساتھ میں جڑ جائے, اگر اللہ کے ساتھ میں جڑ جائے تو پھر ویسے ہی معاملہ سامنے آتا ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ میں جڑ جائے تو پھر ایسے ہی معاملہ سامنے آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے نا, کسی چیز کی پرواہ کی انہوں نے؟ بچے کی پرواہ کی, بیوی کی پرواہ کی, قوم کی پرواہ کی, بادشاہ کی پرواہ کی, اپنی جان کی پرواہ کی؟ یہ کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے اور آپ کے کمالات سے اور آپ کے علم سے, آپ کے اخلاق سے, آپ کی سیرت سے, اس کو بولو, اس کو سنو, اس کو پڑھو بار بار, اور سمجھو کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سب سے پیارا بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. سب سے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سب سے بڑے مخلوقات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سب سے عظیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سب سے بڑی بات ان کی بات ہے, سب سے اچھا طریقہ ان کا طریقہ ہے, سب سے اچھا راستہ ان کا راستہ ہے, سب سے اچھا کلچر ان کا کلچر ہے, سب سے اچھی ثقافت اور تہذیب ان کی ثقافت ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز میں, بڑی سے بڑی چیز میں بالکل اپنے کو ختم کر دینا. جو حضور نے کیا وہ کرنا ہے, فرض اور سنت کی تقسیم ختم کر دینا ہے. عمل کے اعتبار سے فرض اور واجب اور سنت, موقعہ غیر موقعہ, یہ جو درجہ بندی ہے نا, بعد میں علماء کرام نے احکام کے وزن کو مقرر کرنے کے لیے امت کے سامنے دلیلوں کی روشنی میں یہ بتایا. صحابہ کے سامنے یہ تقسیم نہیں ہوتی تھی عمل کے واسطے. صحابہ کے لیے تو بس یہ تھا کہ حضور نے ایسا کیا بس مجھے ایسا کرنا ہے, حضور نے یہ فرمایا بس ایسے کرنا ہے, ان کے پاس یہ تقسیم نہیں تھی. ایک آدمی جب امتی ہے تو امتی کو اس سے کیا بحث کہ اس کا لیول کیا ہے, کرنا ہے نہیں کرنا ہے. سنت کہتے ہی اس کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کام کروایا اپنی امت کو سکھانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جو بھی کام کروایا اللہ نے کروایا. حدیث میں ہے, علمنی ربی فاحسن تعلیمی, مجھے میرے رب نے علم دیا اور بہترین علم دیا. وعدبنی ربی فاحسن تادیبی, اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. ادب سکھانے کا مطلب کام کرنے کا طریقہ, چھوٹے سے چھوٹا کام بڑے سے بڑا کام. ایک سچے پکے مسلمان کو, عاشق رسول کو, جو چیز سوچنے کی ہوتی ہے کہ وہ یہ کام آپ نے کیسے کیا, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کی دعا کیا ہے, چھوٹے بڑے سے بحث نہیں ہوتی. ارے یہ تو سنت ہی ہے. صحابہ کرام اس بات عمل کرنے کے لیے پوچھتے تھے کہ سنت کیا ہے, ہم چھوڑنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ سنت ہے کیا. یہ علماء نے کیا لکھا ہے پتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس قوم جب امت کو سنت چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی, امت کا ارتداد شروع ہو جائے گا, امت مرتد ہونا شروع ہو چکی ہے. کیونکہ پہلے ارتداد سنت کو چھوڑنے سے ہی شروع ہوتا ہے. حضور والا طریقہ آپ کو پسند نہیں آ رہا تو کہاں باقی رہا بندہ؟ اس کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا ایمان یہی ہے, ہم سب ہم جتنے بھی گنہگار ہیں, جتنے بھی سنت کے خلاف باتیں ہم سے ہو رہی ہیں اپنی جگہ ہیں, وہ ہم بہت خود قصوروار ہیں. ہمارا ایمان تو یہی کہ یہی صحیح ہے, لیکن اس کے موافق ہونا یہ محنت چاہتا ہے. اسی کو کہتے ہیں تربیت لینا, تزکیہ حاصل کرنا, اللہ والوں کی صحبت میں رہنا, سنت کے موافق عمل کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی پریکٹس کرنا عادت ڈالنے پر ہے. ہمارے ساتھ بہت سی مخالفتیں لگی ہوئی ہیں. نفس سب سے بڑا مخالف ہے اپنا, شیطان بہت بڑا مخالف ہے اپنا. ان شیطان لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. بری عادتیں ہیں, بچپن سے ہم ایک چیز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, اسکول میں گئے، پھر اس کے بعد کالج میں پڑھے، پھر یہ کیا، وہاں پہ خاص طریقے کی زندگی گزارنے کی عادت ہو گئی. ہم کو کس نے بتایا تھا؟ ہم کو کس نے نہیں بتایا تھا. تو عادت ہو گئی تو عادت تو عادت چھوڑنا آسان کام ہے. چائے کی عادت پڑ گئی تو چھوٹنا مشکل ہے، اسموکنگ کی عادت پڑ گئی تو چھوٹنا مشکل ہے. یہ تو زندگی بھر کی عادت ہے. تو عادت بری عادت ہوتی ہے، ماحول برا ماحول ہوتا ہے. یہاں سے وہاں تک سب غلط عمل کرنے والوں کا ماحول ہے، ان سب کے بیچ میں آدمی ہوتا ہے، وہ پریشانی ہوتی ہے اس کو. پھر مزہ غیر مزے کا فرق ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ اللہ کی مرضی کے موافق اللہ نے مقرر فرمائی ہے، اور اللہ نے جو مقرر فرمائی ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کر فرمائی ہے. ہم بھول جاتے ہیں آخرت سامنے نہیں ہوتی، تو صرف مزہ سامنے آتا ہے ہمارے. جب مزہ سامنے آتا ہے تو سنت کے موافق زندگی گزارنے کے لیے مزہ حائل ہو جاتا ہے. وہ ایک مسئلہ ہے. جذبات ہیں، خواہشات ہیں، لوگوں کی رعایت ہے، لوگ کیا بولیں گے. کتنی عورتیں مسئلوں پر عمل نہیں کرتی، لوگ کیا بولیں گے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ ارے بھائی کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے، لوگ کیا بولیں گے؟ ارے یہ بدعت ہے تو نہیں، لوگ کیا بولیں گے؟ ارے شادی میں ایسا نہیں کرنا تو لوگ کیا بولیں گے؟ علانیتوں پر سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان تو اللہ پر ہے، لیکن پرستش کس کی ہو رہی ہے؟ مخلوق کی ہو رہی ہے. مخلوق پرستی ہے اور کیا ہے؟ لوگوں کی رعایت کرنا مخلوق پرستی ہے اور کیا ہے؟ کیا بولیں گے لوگ؟ لوگوں سے کیا لینا دینا ہے؟ کوئی عزت کرے عزت نہ کرے، جناب آپ کو جو ہے نا وہ دے مقام دے یا نہ دے، آپ کو شرمائے یا نہیں شرمائے، پسند کرے نہ پسند کرے، کچھ بھی کرتے رہو، مجھے کیا کرنا ہے آپ سے؟ وہ ہمت اور وہ جرات ہونے کا ہے، اور اس کو پیش کرنے کا ہے اس ملک میں خاص طور پر. اتنا اپنا علم گڑبڑ ہوا ہے، اور ایسی ہماری ستیناسی ہوئی ہے میرے دوستو بھائیو. موٹی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح مذہب ہے یا دوسروں کے پاس صحیح مذہب ہے؟ ہمارے پاس جو ہے نا لیٹسٹ اصلی جو اصلی قانون کا جو اصلی حال جو ہوتا ہے، کرنٹ قانون جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہے، یا کینسل شدہ پرانا قانون ہمارے پاس ہے؟ منسوخ ہو گئی تو چیز، کینسل ہو گئی تو چیز ہمارے پاس ہے، یا کینسل کرنے والی چیز ہمارے پاس ہے؟ دوسرے مذہب والا آپ کو بونے سے بونا نظر آنا ضروری ہے، اگر آپ کے پاس صحیح علم ہے تو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان پر کتاب نازل ہوئی اور وہ پیغمبر، بڑے اولو العزم پیغمبر تھے. تو اس وقت جو مذہب ان میں رائج ہے وہ، اور جس کتاب سے وہ مذہب کو مانتے ہیں وہ کتاب الٹ پلٹ ہو گئی، وہ کتاب جو ان پر نازل ہوئی تھی وہ، اگر وہ صاحب مذہب آج آ جائے اس دنیا میں، اگر وہ صاحب مذہب آج دنیا میں آ جائیں، ان کی نجات کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. اور یہ حضور نے بتایا، ہم کو کیا معلوم، ہم کو کیا معلوم ہوتا؟ حضور نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ زندہ ہو تو ان کے لیے گنجائش نہیں ہے میری اتباع کے علاوہ. وہ مذہب ہمارے پاس ہے، سب کی نجات کا ذریعہ ہمارے پاس ہے، ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہمارے پاس ہے اور سب کی نجات کا ذریعہ بھی ہمارے پاس ہے. اسی لیے ہم دینے والے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں دینے کے لیے بھیجا ہے، یہی بھول گئے. ہم ہی سو گئے داستان سنتے سنتے، دو چار ڈالر کے واسطے آ کے پڑے ہوئے ہیں، چلو دو چار سو کر لو، چلو دو چار ہزار کر لو. یقیناً ہم کو اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے، ہم بہت آرام حاصل کر رہے ہیں، بہت پیسے حاصل کر رہے ہیں، بہت سہولتیں ہم نے دی، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ ان سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں گنا زیادہ بڑی چیز ہے، اور ہم کو دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، سمجھانا ہے شفقت سے، محبت سے، انداز سے کہ بھائی تم کدھر ہو، ہمارے پاس ہے تمہارا صحیح علم. سورہ مریم ہمارے پاس ہے، سورہ مائدہ ہمارے پاس ہے، سورہ آل عمران ہمارے پاس ہے. آل عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، مریم عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام ہے، مائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو معجزہ اترا تھا دسترخوان اترنے کا، اس کا نام ہے. سورہ مریم ہمارے پاس ہے، سورہ آل عمران ہمارے پاس ہے، سورہ مائدہ ہمارے پاس ہے، سمجھانا ہے ان کو, مگر وہ کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا کہ جب ہمارے علم پر ہم کو اتنا کانفیڈنس ہو کہ ہم دوسروں کی طرف جھوٹے منہ سے بھی دیکھنے والے نہ ہوں اور کوئی پرواہ اس کی نہ ہو, یا اس کی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں, یا چھوٹا سمجھتے ہیں یا بڑا سمجھتے ہیں. ان کے چھوٹا بڑا سمجھنے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ حضور کی سنت کو چھوٹا بڑا سمجھنے کی ان کی حیثیت ہے؟ سوچو, ہم ایمان والے ہیں, اپنے ایمان کی نظر سے سوچو کہ ہمارے حضور کی کوئی بات کو بے حیثیت سمجھنا, بے اہمیت سمجھنا, حقیر سمجھنا, معمولی سمجھنا, ان کی حیثیت ہے یہ کہ ایسا سمجھے؟ یا ہماری حیثیت یہ کہ ہم ایسا سمجھے؟ یا کسی مخلوق کی حیثیت ہے کہ ایسا سمجھے؟ پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو, کسی بات کو, کسی سنت کو معمولی سمجھے, غیر اہم سمجھے, حقیر سمجھے, ذلیل سمجھے, خلاف تہذیب سمجھے. کسی کو حق نہیں پہنچے, اور اگر سمجھتا ہے احمق ہے, وہ اپنی ذات سے نہ جانے. وہ اتنا کانفیڈنس ہونا ہے. اللہ کے نبی پر ایمان کوئی معمولی بات نہیں ہے, اللہ پر ایمان, اللہ کے بارے میں ایسے ہی کانفیڈنس, اللہ کے نبی پر ایمان, ان کے بارے میں ایسے ہی کانفیڈنس. اور یہ حقیقت ہے, یہ اللہ نے ہمیں دینے کے لیے بھیجا ہے اس ملک میں, مگر دینے کے قابل ہونا پڑتا ہے, دینے والی کوالٹی اپنے اندر لانا پڑتا ہے, اپنی سوسائٹی ویسی رہنا, اپنا انوائرمنٹ ویسا رہنا, اپنا عمل ویسا رہنا, اپنا طور طریق ویسا رہنا, اپنے اخلاق ویسے رہنا, اپنی سیرت ویسے رہنا. وہ لیں گے ضرور, بشرطے کہ ہمارا عمل اس کے موافق ہو جائے. اور ہمارا عمل جب ہوگا, جب ہم اس کی تربیت خود لیں گے, اس کے بغیر نہیں ہوگا. خالی چاہنے سے ہونے والی چیز نہیں ہوتی ہے, خالی چاہنے سے دین پر عمل نہیں ہوا کرتا. ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندہ ہو جائے, حضور کا نام سر بلند ہو جائے, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, دنیا میں اسلام کو غلبہ اللہ پاک عطا فرما دے, سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حیثیت عطا فرما دے. ہر مسلمان ایسی بات بولتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, دعا بھی کرو بولتا ہے, دعا بھی کرتے ہیں, سارے آمین بھی بولتے ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے حقیقت کو دیکھتے ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے فیصلے فرماتے ہیں. ساری عزت اللہ پاک نے اپنے نبی کے ساتھ رکھی ہے, سارا امن اپنے نبی کے ساتھ میں رکھا ہے, ساری رحمت اپنے نبی کے ساتھ میں رکھی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سارے عالم والوں کی رحمت ہے, ساری رحمتیں اپنے نبی کے ساتھ ہیں, سارا امن اپنے نبی کے ساتھ ہے, ساری عزت اپنے نبی کے ساتھ ہے. صحیح معنی میں اپنے نبی کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چھوٹی سی بات کسی نے پکڑ لی مضبوطی سے, باحثیت مجموعی عمل کرتے ہوئے اللہ نے اس کو دنیا میں چمکا دیا, ایسی عزت اس کو عطا فرمائی جس کی حد نہیں. یہ جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کیا کرتے تھے, کیا پروفیشن تھا ان کا؟ حتفیرانے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی کا کیا پروفیشن تھا, کیا کمال تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا آج اسے محبت کرتی ہے, عقیدت رکھتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ان کا کمال تھا, حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہی ان کا کمال تھا. کرامتوں کا زمانہ تھا وہ زمانے میں بہت کرامتیں خود حضرت سے بھی ہوتی تھیں, لوگوں سے بھی. اس زمانے میں تصرفات کا دور تھا کرامتوں کا. نماز پڑھ رہے تھے, راستے میں جاتے ہوئے ایک آدمی اڑتا ہوا آیا اور حضرت کے بازو کی نماز پڑھنے لگا, لیکن ریت میں چونکہ نماز پڑھ رہے تھے تو جو جیسی نماز پڑھ رہا تھا ویسا نقشہ بن گیا. تو نماز کے بعد میں حضرت نے دیکھا کہ اچھا کہاں سے آئے, فلاں جگہ سے آئے. سب کو پتا چل گیا کہ یہ آدمی تو اڑ کے آیا ہوا ہے ابھی, مگر ہاتھ اس کے ایسے رکھے ہوئے تھے ریت پہ سجدہ کرتے ہوئے. حضرت نے فرمایا کہ ہوا میں اڑ کے آنا یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے چیز, خلاف سنت ہاتھ رکھ دیا آپ سجدے میں. ہوا میں اڑ کے آنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا, آپ سجدے میں خلاف سنت ہاتھ رکھ دیے یہ حیثیت رکھتا ہے؟ یہ کیا بدتمیزی آپ نے کی, یہ کوئی کمال تھوڑی ہے. وہ ڈانٹا ان کو, وہ ڈانٹا جب ان کے دماغ صحیح ہوا ان کا کہ بھائی اصل چیز تو اتباع سنت ہے. تو پیرانے پیر کا اتنا جو بڑا نام بنا کس سے بنا؟ اتباع سنت سے بنا. جتنے بزرگان دین گزرے ہیں, اور خواجہ مجھ الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, ایک سنت ایک مرتبہ ان سے چھوٹ گئی تھی بھولے سے عشاء کی نماز میں. وقت نہیں ہے وہ قصہ سنانے کا ان کا. عشاء کی نماز کے وقت وضو کرتے وقت وضو کی ایک سنت چھوٹ گئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے بولے آپ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں اور ہماری سنت بھی چھوڑ دی. آنکھ کھلی فوراً, پریشان کہ میں کیا چھوڑا, چونکہ چھوڑتے ہی نہیں تھے کوئی چیز, بہت دیر کے بعد یاد آیا کہ وضو میں پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنا بھول گئے. خلال کرنا سنت ہے، یعنی پانی اچھی طرح پہنچانے کے واسطے انگلیوں کے درمیان میں ہاتھ پہنچانا. لکھا ہے، میں نے حضرت جلال آبادی سے سنا ہے، یہ فرمایا کہ حضرت نے وضو فرمایا، پھر دوبارہ عشاء کی نماز پڑھی. حالانکہ علماء سے آپ پوچھیں گے تو مسئلہ تھوڑا ہی کچھ خراب ہوا تھا وہاں، دوبارہ عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد میں 6 مہینے تک پکا، اور 1 سال کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، یہ حضرت مسیح الامت نے فرمایا تھا، 6 مہینے تک روزانہ 200 رکعت جرمانہ پڑھتے رہے کہ تو بھولا کیسا حضور کی سنت کو، تو حضور کی سنت کو بھولا کیسا. کوئی بھولنے کی چیز ہوتی ہے سنت؟ اس پر تنبیہ کرنے کے لیے روزانہ 200 رکعت نماز جرمانے کی پڑھتے تھے اور 6 مہینے تک پڑھے ہیں. ان کا کام کیا تھا اصل؟ یہی تھا بس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا، ایسی پکی اتباع کرنا. وضو اس اتباع نے ان کو چمکا دیا، آج تک چمکے ہوئے ہیں اور قیامت تک چمکے ہوئے رہیں گے. اللہ پاک نے میرے دوستوں نسبت میں وہ بات رکھی ہوئی ہے خالی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے مشہور ہیں، اتنے بڑے ہیں، جب تک ان کی کتاب نہیں پڑھے کسی کو عالمیت کی سند نہیں ملتی، سرٹیفکیٹ نہیں دیتے کوئی بھائی، عالمیت کا سند کی سند مل گئی، بخاری بھی نہیں پڑھے ہوئے ہیں، کوئی مانتا؟ کیا کرتے تھے انہوں، امام بخاری کیا کرتے تھے، ان کا پروفیشن کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب ہے اس کے الفاظ وہی ہیں جو حضور نے فرمایا ہے یا کچھ اور ہیں، اس کو کنفرم کرتے تھے. اتنی بات اللہ کے پاس اتنی پسندیدہ ہو گئی کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا، قیامت تک آنے والے علماء کے استاد ہو گئے. اندازہ فرمائیے یہ فقہاء کرام کیا کرتے تھے، ان کا پروفیشن کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس کی باریکی میں کیا بات ہے، کتنے مسئلے اس میں سے نکلتے، کیا معنی اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، کن کی چیزوں پہ روشنی پڑتی ہے. میں فقہاء جو ہے نا اجتہاد کر کے یہ چیز نکال دے، اللہ نے چمکا دیا ہوں. اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندگان نے خدا کا مقتدا بنا دیا، آج سب کی نمازوں کا ثواب بیٹھے ہوئے اپنے قبر میں وصول کر رہے ہیں، سب کے روزوں کا، سب کی زکات کا، سب کے سارے فقہ حنفی پہ ماننے والے یا فقہ شافعی کو ماننے والے یا فقہ حنبلی کو یا فقہ مالکی کو، جو بھی ان کے فالوور ہیں سب کا ثواب ان کو مل رہا ہے گھر بیٹھے. کوئی کمپیوٹر نہیں ہے جو ان کے ثواب کو جمع کر کے دے سکے. کس بات پہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کی حفاظت پر. بھائی سے تو مجموعی پوری سنتوں کی اتباع کرتے تھے، یہ نہیں کہ ایک چیز کو پکڑے ہوئے تھے خالی، مگر اس ایک چیز کی خدمت میں اللہ نے اتنی رفعت دی، اتنی عظمت دی. اب آپ یہ بتاؤ کہ دنیا میں جب ان کے ساتھ یہ ہوا، آخرت میں کیا کچھ ہوں گا؟ آخرت میں ان کو جو نعمتیں ملیں گی، جو جنت کے درجات ملیں گے، جو ان کو شان حاصل ہوگی، جو پوری اولین اور آخرین میں عزت حاصل ہوگی، وہ کیسی ہوگی؟ ہمارے لیے بھی موقع ہے، ہم بھی حضور کے غلام ہیں، اسی غلامی کو سیکھنا ہے. اس ملک کے اندر اتباع سنت کا اہتمام کرنا ہر چیز میں، سنت سے ہی زندگی شروع ہوگی اسلامی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کے خوش ہو گیا، اس کو ایمان کا مزہ مل جائے گا. رسول بنانے کا مطلب مجھے حضور بس ہیں، جو حضور بولے، جیسا حضور بولے بس مجھے ویسا کرنا ہے، جائے دنیا بھاڑ میں، جو جس کو خوش ہونا ہے خوش ہو، جس کو نہ خوش ہونا ہے نہ خوش، جس کو میں پسند آتا ہوں پسند آتا ہوں، جس کو میں ناپسند آتا ہوں مرضی اس کی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، پوری دنیا والوں کی فکر چھوڑ دینا. ویسی شان اپنے اندر لانا ہے محنت کر کے، تربیت حاصل کر کے، اس کو بیان کیا جاتا ہے. ساری میرے دوستو عزتیں، نصرتیں، امن، راحت، چین، پوری دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ. تلاش کرتے رہو کہ کیا ہو رہا پوری دنیا میں، مسلمانوں کا یہ حال ہو رہا، دشمن مار رہا، تھوڑے ہو کے بھی مار رہے ہیں، زیادہ کو مار رہے ہیں، اتنا مار رہے ہیں کہ دعا بھی اللہ میاں نہیں سن رہے ہیں. پورے 20-20 لاکھ آدمی خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یا رب بنا کہہ رہے ہیں، پھر بھی نہیں سن رہے، روزانہ جوتے برابر پڑ رہے ہیں، اصل چیز تو سوچ ہی نہیں رہے. حضور کی سنتوں کو چھوڑنے کے بعد تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ میرے محبوب کی اداؤں کو چھوڑ دیا تم نے، میرے محبوب کے طریقوں کو چھوڑ دیا تم نے، میرے محبوب کے طریقے میں نے اپنے محبوب کو دیے ہی تمہارے لیے، ان کی تو تمہارے پاس کوئی فکر نہیں ہے. یہاں وہاں ماں کسی کبھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں امن سکون کے واسطے، کبھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کبھی اس سے مدد مانگ رہے ہیں، امت کیا بن گئی؟ فٹ بال بن گئی پورا. جو ٹیمیں ہوتی ہیں نا فٹ بال کی, وہ پیر سے کھیلا جانے والا فٹ بال, تم لوگوں کا فٹ بال الگ رہتا, ہمارا انڈیا کا فٹ بال الگ رہتا. جب دونوں ٹیمیں مل کے فٹ بال کو شاٹ مارتی ہیں, لات مارتی ہیں تاکہ دوسرے گول میں پہنچائیں, تو جو جتنا زیادہ لات مارا اتنا اس کا نام ہوتا, ہوتا نہیں ہوتا؟ جو جتنی بڑی شاٹ مارا, جو جتنی بڑی لات مارا, اس کا اتنا بڑا نام ہوتا ہے. آج امت مسلمہ فٹ بال ہے. جو جتنی بڑی شاٹ مارا, جو جتنی بڑی لات مارا, جو جتنی زیادہ دیر تک مارا, جو جتنے زیادہ لوگوں کو مارا, اتنا عزت والا ہے. یہ حال ہے اپنا. نہیں, افسوسناک نہیں ہے بات یہ؟ کس قدر افسوسناک, اس کا جواب نہیں دینا ہے اپنے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت مسلمہ کی اس بے عزتی پر ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ اتنی بے عزتی میری امت کی ہو رہی تھی, تم لوگوں کی نادانی سے ہو رہی تھی, میرے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہی تھی, تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ پہلے تو اپنی گناہوں کی وجہ سے صورت دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, اگر یہ کوشچن ریز ہو گیا تو کیا صورت دکھائیں گے؟ پھر ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے رہنا بھی چاہ رہے ہیں, پھر ان سے شفاعت بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, پھر ان سے حوض کوثر سے جامع کوثر بھی لینا چاہ رہے ہیں. میرے دوستو بھائیو, اپنی غفلت سے باز آنا ضروری ہے, توبہ کرنا ضروری ہے, اور اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ضروری ہے, سیکھنا ضروری ہے. ایک ایسا پروسیس ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, آپ سے تعلق کا, آپ کی اتباع کا, آپ کی سنت کے موافق عمل کرنے کی پریکٹس کا, ایک ایسا انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ڈالنا تھوڑے دن کہ آدمی اسی میں ڈھل جائے پوری طریقے سے, حضور کی سنت کا عادی ہو جائے ہر چیز میں, اپنے بچوں کی تعلیم میں, تربیت میں, اپنے گھروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنے میں, گھروں میں سنت والی زندگی گھروں میں زندہ کرنے میں, معاملات میں, معاشرت میں, سب چیزوں میں. میرے دوستو, اپنے آپ کو ریسیٹ کرنا ہے. جب کمپیوٹر بہت خراب ہو جاتا ہے, فون جو ہے نا بہت ستانے لگتا ہے, تو جو واقف کار لوگ ہیں انہوں بولتے ہیں بھائی اس کو ریسیٹ کر دو. آپ اپنی زندگی ریسیٹ کرنے کا ہے. اتنی گچیوں میں آ گئی ہے اور اتنے زیادہ الجھ گئی ہے, جیسے پتنگ کی ڈور الجھ جاتی ہے ایسی الجھ گئی ہے, نکل رہی نہیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو پورے کو جو ہے نا ریسیٹ پہ ڈال دو. شروع سے آ جاؤ, لا الہ الا اللہ سے آ جاؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کیا ہے وہ سیکھنا ہے, اور محمد رسول اللہ پر ایمان کیا ہے, اللہ پر ایمان کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا ڈیمانڈ کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, وہ سیکھنا ہے. جب ہم سیکھ لیں گے تو آپ دیکھیں آسان ہو جائیں گی چیز. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها واتمها علينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر, ونسألك عزيمة الرشد, ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك, ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح احوال امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوه الا بك يا حي يا قيوم, برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. الا اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. الا ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے, الا ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے, الا کہنے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. الا آپ کی محبت اور آپ کے حبیب کی محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ان کی پہچان نصیب فرما دیجئے. ہماری برداشت کے بقدر ان کی معرفت اور آپ کی معرفت ہمیں نصیب فرمائیے، اور ہماری برداشت کے بقدر آپ کی عظمت اور ان کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کے حبیب سے سچا تعلق ہمیں نصیب فرما دیجئے، سچی اتباع اور سچی غلامی ان کی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہمیں بنا دیجئے، صحیح صحیح والا امتی ہے اللہ حضور کا ہمیں بنا دیجئے۔ اللہ، ہر بہن کو ہر بھائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اتباع کی توفیق عطا فرمائیے، سنتوں سے محبت پیدا فرما دیجئے، سنتوں پر عمل کرنے کا شوق پیدا فرما دیجئے، سنتوں پر عمل کرنے کا ماحول بنا دیجئے، سنتوں والی زندگی کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ، فرائض اور واجبات اور سنن سب کو اہتمام سے ادا کرنے والا بنائیے، نمازوں کی پابندی نصیب فرمائیے، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق نصیب فرمائیے، آپ کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، آپ کو راضی کرنے والی باتیں معلوم کرنے کا کی طلب ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، اور آپ کو ناراض کرنے والی باتوں کو معلوم کر کے ان سے بچنے کی یا اللہ توفیق ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، جتنے بھائی جتنی بہنیں اس وقت موجود ہیں، پروردگار اپنے کرم سے ان تمام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرمائیے، ان کو محروم نہ فرمائیے، ہم سب کے سب فقیر ہیں۔ اے اللہ، آپ غنی ہیں، آپ داتا ہیں، آپ کریم ہیں، آپ عطا فرمانے والے ہیں، آپ کے خزانے لامحدود ہیں۔ اے پروردگار، ہماری دامنوں کو اے اللہ ہماری مرادوں سے بھر دیجئے، جائز خواہشات سے بھر دیجئے۔ اے اللہ، ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے، تمام ضرورتوں کو پورا فرمائیے، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے، ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے، ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جن کے گھروں میں شادیوں کی ضرورت ہے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ یا اللہ، جن کے کاروبار میں کچھ تھوڑا بہت زوال آ گیا ہے، نقصان آ گیا ہے، اس کو سنبھال دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجئے، جن کو قانونی سہولتیں چاہیے اپنے کرم سے ان کو قانونی سہولتیں میسر فرمائیے۔ اے اللہ، اس ملک میں تمکین نصیب فرمائیے، ہم اللہ ہم سب کو تمکین عطا فرما دیجئے، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ۔ یا اللہ، برادران ملک کو ہدایت عطا فرمائیے، اے اللہ ہم کو بھی ہدایت دیجئے اور سارے ملک والوں کو ہدایت عطا فرمائیے، ایمان کا بول بالا فرما دیجئے، حق کی جڑوں کو جمع دیجئے، حق کو ان تک پہنچانے کا سلیقہ اور فہم اپنے کرم سے نصیب فرما دیجئے، اس کی حکمت اور اس کے وسائل میسر فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیے، مسلمانوں میں دعوت کے لیے ہمیں قبول فرمائیے، غیروں میں دعوت کے لیے ہمیں قبول فرمائیے۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ میں معروفات کا رواج عام ہو جائے، اس کی محنت کرنے والا بنائیے، پوری امت مسلمہ میں منکرات ان کے نزدیک مبغوض اور ناپسندیدہ ہو جائیں، اس کی محنت کرنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ اے اللہ، آپ کی پسند کے موافق زندگی نصیب فرما دیجئے، اب ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے گھر کے تمام حالات کو بھی صحیح فرما دیجئے، باہر کے تمام حالات کو بھی صحیح فرما دیجئے۔ یا اللہ، اداروں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، اس ادارے کے خصوصیت سے استحکام نصیب فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اس کے انتظامات آسان کیجئے، اس کے اخراجات کو بھی آسان فرمائیے، اس کے فیض کو یا اللہ عام فرمائیے، اس کو زیادہ سے زیادہ فیض پہنچانے والا بنائیے۔ اے اللہ، نفع کا اس کو مرکز بنا دیجئے، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، امت مسلمہ کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، سچی خدمت کا مرکز بنائیے، دعوت کا مرکز اس کو بنائیے، تربیت کا مرکز اس کو بنائیے، تعلیم کا مرکز اس کو بنائیے۔ اے کریم آقا، کرم کا معاملہ فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائیے، اور جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، بر و بحر میں، حرمین میں، خشکی تری میں، جہاں کہیں بھی آپ کے ولی آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے۔ اے پروردگار، ہماری ان متواضع دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان کو شرف قبولیت سے نواز دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔